Ah, sí. Tilavat ayat 14 tak, tarjuma ayat 5 tak. Ye hai? Aur surah al-qasas nahi shuru hui abhi. Usi ki baat kar rahe hain.
Acha.
تو پانچ سے شروع کر کے تلاوت کرتے ہیں پھر واپس آ جائیں گے اسی طرح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعاً وجعل اہلہا شیعاً یستعذف طائفة منہم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يهرون ووهنا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تهزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وهزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أذلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقينا فرعون نے زمین میں بہت سرکشی کی علا فی الارض وجعل اہلہا شیعاً اور اس نے اس کے جگہ ملک کے باشندوں کو الارض جو ہے یہاں زمین بھی کہی جا سکتی ہے اور ملک بھی دونوں ترجمے جائز ہیں الارض کے تو اس نے ملک کے باشندوں کو کمزور کرتے ہوئے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا وجعل اہلہا شیعاً یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. یہ جو یستضعف کا لفظ ہے یہ ہے ایک اہم مرکزی نقطے کا حامل لفظ جو دونوں طرف کام کرے گا. اعلیٰ شیعاً یستضعف ان کو کمزور بنانے کی خاطر یستضعف کا مطلب یہ ہے ایک تو یہ ہے کمزور دیکھتے ہوئے ایک ہے کمزور کرنے کی خاطر اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا آپس میں بانٹ دیا ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کا اس میں ذکر ہے کہ بادشاہ جب کمزور قوموں پر حکومت کرتے ہیں تو ان کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں تاکہ وہ کمزور ہو جائیں اور ان کے خلاف پھر اٹھ نہ سکیں اپنی آزادی کے حق کی خاطر۔ یستضعف طائفۃ منہم، یہاں دوسرا معنی یستضعف کا ہے انہیں کمزور دیکھتے ہوئے، بے بس جانتے ہوئے، یا مزید کمزور کرنے کی خاطر ان میں سے ایک گروہ کو جس کو وہ خاص طور پر نیچا دکھانا چاہتے تھے، ان سے یہ سلوک کرتے تھے، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بیٹوں کو زندہ رکھتے تھے اور بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور عورتوں کو مار دیتے تھے۔ یہ وہ حصہ ہے جس پر میں جی، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور بیٹوں کو مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، یہ نہیں میں نے کہا؟ اچھا ٹھیک ہے، بیٹوں کو مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اس طرز بیان میں جو قابل توجہ بات یہ ہے کہ نساء کا ذکر ہے زندہ رکھنے کا، اور ابنا کا رجال کی بجائے لفظ ابنا استعمال ہوا ہے قتل کے لیے، تو نساء کو تو زندہ رکھنے کا سوال نہیں ہونا چاہیے اگر بچے کے قتل کی بات ہو رہی ہو ساری، پھر تو جو بچہ اور بچی، کیا کیا لفظ ہوں گے، طفل اور ابنا اور بنات ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، وہ نہیں فرمایا یہاں، یعنی نساء فرمایا ہے، اور جو لفظ ابن ہے اس کا یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے جیسے کہتے ہیں بنی اسرائیل، یعنی ان میں سے ان کی قوم کے افراد جو مرد ہوں۔ یہ اس لیے بحث ضروری ہے، یہ قطعی حقیقت ہے کہ ان کے مردوں سے وہ کام لیا کرتے تھے، اور فرعون نے جن لوگوں کو روک رکھا تھا ان کی بڑی بھاری تعداد مردوں کی تھی جن کو حضرت موسیٰ لے کے باہر جانا چاہتے تھے، اور اگر دستور یہ تھا کہ جو مرد پیدا ہو، یعنی بیٹا پیدا ہو اس کو قتل کر دو، تو یہ لوگ کہاں سے آ گئے سارے؟ اس لیے نساء کا لفظ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ مانوی کلام ہے، اس میں اس کو ظاہر پر معمول نہیں کرنا چاہیے، اگر ظاہر پر معمول ہوتا ہے تو شاذ کے طور پر ہوگا، اور یہی تاریخ بتاتی ہے ہمیں، لیکن جو مستقل معنی ہے، جو ہر صورت میں مسلسل اطلاق پا رہا تھا، وہ یہ تھا کہ فرعون اور اس کی جو غالب قوم تھی، یہ اسرائیل بنی اسرائیل سے یہ سلوک کرتے تھے کہ جو ان میں مردانہ صفات کے حامل ہوں، جن میں اپنے حقوق کی خاطر اٹھنے کی گنجائش ہو، انہیں قتل کروا دیا کرتے تھے، اور وہ لوگ جو زنانہ صفات، ان معنوں میں کہ آگے سے بات نہیں کرنی، جھک جانا ہے، روب میں آ جانا، ڈر جانا، ان لوگوں کی حمایت کیا کرتے تھے۔ تو یہاں نساء سے مراد محض عورتیں نہیں ہوں گی، بلکہ وہ مرد جن کے اندر بزدلی پائی جاتی ہو یا کمزوری کی صفات ہوں، اور یہ وہ طریق ہے جو پھاڑنے کے علاوہ ترقی یافتہ قومیں ہمیشہ غریب محکوم قوموں سے کیا کرتے ہیں، کہ جو ان میں ہاں میں ہاں ملانے والے، جھکنے والے ہیں، ان کو بڑی بڑی ترقیات دیتے ہیں، ان کو مربع الاٹ کرتے ہیں، ان کو سروں کے خطاب ملتے ہیں، اور جو اپنی ذات پر قائم ہوں اور اپنے کردار کے مالک ہوں، ان کو نظر انداز کر کے پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ دائمی معنی ہے، اور کبھی کبھی اس معنی نے ظاہری صورت بھی اختیار کی ہے، کیونکہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون بعض بچوں کو مروا دیا کرتا تھا، میرے نزدیک یہ بعض بچے سرداروں کے بچے ہوں گے، ان لوگوں کے بچے جو قوم میں اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، جن کے متعلق فرعون کو یہ احتمال تھا کہ بڑے ہو کر یہ بھی سرداری صفات لے کر اٹھیں گے، ہمارے نقصان کے مجھے بن سکتے ہیں۔ اور ایک دائمی دستور نہیں تھا کہ جہاں بچہ پیدا ہوا وہاں پہنچ گیا دیکھا لڑکا کہ لڑکی لڑکیوں کو تو سکتے. یہ دستور نہیں تھا جیسا کہ ثابت کیا میں نے, ہو سکتا ہی نہیں کیونکہ ایک ہی نسل بچتی ہے صرف عورتوں کی, اس کے بعد چھٹی. یہ دستور اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہی تھا, ان کانا من المفسدین, وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. جہاں حضرت موسیٰ کی پیدائش کا ذکر ہے وہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی بچوں کو مارا نہیں کرتے تھے. جہاں خبریں ملتی تھیں آہستہ آہستہ پہنچتی ہوں گی کہ فلاں سردار خاندان میں فلاں ایک طاقتور خاندان کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ہے, بس اس کے متعلق کیا حکم ہے, تو ایسے لڑکوں کو وہ مروا دیتے ہوں گے. کیونکہ جب حضرت موسیٰ کی والدہ کو خدا نے خطاب فرمایا ہے تو وہاں یہ فرمایا ہے کہ جب تو خطرہ دیکھے تب یہ کام کرنا, ورنہ اگر پیدا ہوتے ہی مروانا عام دستور ہوتا تو پھر جب خطرہ دیکھے کہ کیا سوال, ادھر بچہ پیدا ہوا ادھر خطرہ شروع ہو گیا. سمجھے؟ اب اس کے بعد چھٹی آیت ہے, نُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ. تو جن کو کمزور سمجھا گیا زمین میں یا ملک میں, نُرِيدُ, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان پر نمونہ الگینا, ہم ان لوگوں پر احسان کریں جن کو اس فی الارض, جن کو زمین میں کمزور سمجھا گیا, وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, اور ان کو امام بنا دیں لیڈر بنا دیں, وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, اور ان کو وارث کر دیں ان مملکتوں کا جن مملکتوں میں ان سے یہ نازیبہ سلوک ہوا, وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, اور انہیں ملک میں تمکنت بخشیں, وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ, اور دکھائیں فرعون کو اور حامان کو, وَجُنُودَهُمَا, اور ان دونوں کے لشکروں کو, جُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ, وہ کچھ دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے. اب منہم کی ضمیر کدھر جا رہی ہے, وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. ٹھیک, اور اس طرف نہیں جا سکتی فرعون اور حامان اور اس کے لشکر کی طرف. کیونکہ منہم کی جب ضمیر پھیریں گے تو نمکنہ لہم میں ہم کی طرف جا سکے گی. ٹھیک ہے نا, یہ اشکال ہے جس کو دیکھنا چاہیے. نمکنہ لہم منہم ما کانو یا ضروری بنے گی بات, اس لیے لازمن منہم کی ضمیر فرعون اور حامان اور اس کے لشکروں کی طرف جائے گی. نمکیہ لہم فلاز و نوریا فرعون, نوریا سے شروع ہوگی بات, ہم دکھا دیں فرعون کو اور حامان کو اس کے لشکروں کو, منہم ان میں سے ہر ایک کو 100% وہ عذاب نہیں ملنا, ان کی ایک بھاری اکثریت کو یا ایک ایسے گروہ کو جس کے ختم ہونے سے آہستہ آہستہ قوم ختم ہو جائے وہ مراد ہے. تو اس لیے میرے نزدیک منہم کا لفظ آیا ہوا ہے, کیونکہ واقعتاً بھی فرعون جس نے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کیا تھا اس کے مرنے سے سلطنت فرعونوں کی سلطنت ختم نہیں ہو گئی تھی, بلکہ رفتہ رفتہ وہ کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے گئے, یہاں تک کہ ان سے سلطنت اس طرح چھینی گئی ہے کہ باقاعدہ کسی بات سے حملہ کر کے نہیں چھینا, وہ پیٹر آؤٹ ہو گئی تھی گویا کہ رفتہ رفتہ مرتے مرتے مر گئی. تو یہ وہ منہم سے مراد ان دونوں کے لشکروں کو کلیتاً ہلاک نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے, بلکہ ان کو ان میں سے بعضوں کو وہ عذاب کا نمونہ چکھا دیا، ما کانو یا درون، اس عذاب کا جو وہ جس سے وہ ڈرا کرتے تھے. وہ اوہینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، ہے اور ہم نے موسیٰ کی ماں سے کہا کہ اسے دودھ پلاتی رہے. صاف پتہ چل رہا ہے، یہ آیت تھی اس کے نظر میں اشارہ کر رہا تھا کہ بچے کو پیدائش پر کوئی خطرہ نہیں اور دودھ پلانے کا مضمون جاری ہے، اور جب تک کچھ عرصہ دودھ نہ پلایا ہو اس بچے کو اس دودھ کی عادت بھی نہیں پڑ سکتی تھی. تو کچھ عرصے تک وہ دودھ پلاتی رہی ہے، پلاتی رہے ہیں، فرمایا تو پلا بے شک کوئی فکر کی بات نہیں. فاذا خفت علیہ، پھر اگر تجھے اس کے بارے میں خوف محسوس ہو، کوئی آثار پتہ لگ جائیں گے کہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ سرگوشیاں ہوں گی کہ یہ لڑکا ہے بڑا اعلیٰ خاندان کا، تو اس وقت فالقیہ فی الیم، میں تب اسے سمندر میں اتار دے یا دریا میں اتار دے. ولا تخافی، اور خوف نہ کھا. ولا تحزنی، اور غم نہ کر. انا رادو ہو لے کے، ہم یقیناً اس بچے کو تیری طرف واپس لے آئیں گے. و جائلو ہو من المرسلین، اور اسے خدا کا رسول بنانے والے ہیں، مرسلین میں سے بنانے والے ہیں، ان لوگوں میں سے بنائیں گے جنہیں خدا تعالیٰ بھیجا کرتا ہے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، بس جب اس نے ڈال دیا وہ وہ سمندر کی لہروں میں وہ تابوت بہنے لگا، پھر آخر وہ ایک کنارے لگ گیا، وہاں فرعون کے خاندان کی محلات کی شہزادیاں بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے دیکھا، انہوں نے اس کو پکڑ کے بلوایا یہ کیا چیز ہے. یہ ساری باتیں یہاں حضرت میں دوسری جگہ بیان ہوئی ہیں. فلتقطہ آل فرعون، فرعون کی آل نے اسے اٹھا لیا، اپنا لیا، تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے غم کا موجب بنے. اس غرض سے تو نہیں کوئی اپنایا کرتا. اور یہ طرز کلام باقی بہت سی آیات پر روشنی ڈال کر وہاں پیدا ہونے والے اعتراضات کو بھی رد کر رہی ہے. ہم نے اس لیے انسان کو بنایا، یہ کیا تاکہ وہ جہنم اس سے بھر دیں. ایسی آیات جن میں نتیجہ بڑا خوفناک ہے، وہ انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ اسے جہنم بھرنی ہے، اس کی طرف روشنی ڈال رہی یہ آیت. ان کی نیت اور تھی، نتیجہ اور نکلا. جو نتیجہ نکلا اس کو وجہ بیان کیا جا رہا ہے. طرز بیان یہ ہے کہ گویا وہ اس مقصد کے لیے اسے اٹھا رہے تھے، اسے انہوں نے اپنا لیا گویا اس غرض سے کہ وہ ان کا دشمن بنے اور ان کے غم کا موجب بنے. اس کا ان کو پتہ نہیں تھا کہ بالآخر یہی ہونا ہے. بس وہ نتیجہ جو آخری نکلنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ غرض کے طور پر بیان کر دیا کرتا ہے. ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، یہ تو ہو چکا ہے، نہیں یہ نہیں. ان فرعون و حامان، یقین فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر، کانوا خاطئین، خطا کرنے والے تھے، غلط کار لوگ تھے، خطا کار بھی کہتے ہیں. اب ان ذکروں میں کہیں آپ کو اس کا ذکر نہیں مل رہا، قارون کا، حالانکہ قارون بھی بڑے سرداروں میں سے تھا. یہاں صرف ہما کا ذکر ہے، حالانکہ دوسری جگہ قارون کا بھی ذکر ملتا ہے، تو یہاں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں. تین بڑی شخصیتیں تھیں، ایک فرعون، ایک حامان اور ایک قارون. اس لیے کہ قارون ان کی قوم سے نہیں تھا. قارون سردار تو تھا ان کے دور میں، بہت بڑا سردار جس نے بے حد دولت اکٹھی کر لی تھی اپنی ہوشیاری کی وجہ سے. تو وہ ان معنوں میں عملاً اپنی قوم کو چھوڑ کر ان کا جز بن گیا تھا. اسی وجہ سے اس کی دولت کا ذکر, اس کے غرق ہونے کا ذکر الگ ملتا ہے. وہ زمین میں دھسایا گیا ہے, یہ پانیوں میں غرق کیے گئے ہیں. سمجھ گئے؟ اور بہرحال دو قومیں الگ الگ ہیں دونوں کی. اور آئندہ دور میں بھی جو فرعون نے پیدا ہونا تھا اس کا ایک حمان بھی ہونا تھا. حمان فوجی سربراہ تھا. اور اس دور میں بھی یہی دو صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں انجیل کی مخالفت میں. ایک فرعون وقت جس نے آپ کو بڑا سمجھا, اور وہ ساری عادتیں اس میں موجود تھیں جو بیان کی جا رہی ہیں, جو سیاست کا کمال سمجھی جاتی ہیں. اور ایک اس کی فوج کا جرنیل تھا جو مذہبی لیڈر بھی بن گیا. اور حمان میں یہ دو باتیں اکٹھی ہو گئی ہیں. حمان اس بڑے مندر کا سردار تھا جس کے سپرد سب سے اہم اور بنیادی فوج ہوا کرتی تھی. بس فرعون اور حمان کے دو کا ذکر اس لیے بھی الگ دو کا ہے, اور قارون یہاں مذکور نہیں ہے, کیونکہ یہی دو تھے جن کو پیشگوئی کے طور پر استعمال کیا جانا مقصود تھا. آئندہ زمانوں میں اسی پیشگوئی نے نئے ناموں کے ساتھ رونما ہونا تھا. وقالت امراۃ فرعون قرۃ عین لی ولک, اور فرعون کی بیوی نے کہا تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو. لا تقتلو ہو, اسے قتل نہ کرو. عسا ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وهم لا یشعرون, ہو سکتا ہے ہم اس سے استفادہ کریں. او نتخذہ ولدا, یا اسے بیٹا بنا لیں. وهم لا یشعرون, ہم سے کیا مراد ہے؟ نہیں, فرعون کیسے ہو گیا؟ وهم لا یشعرون, فرعون کی بیوی اپنے خاوند فرعون سے کہہ رہی ہے کہ اس کو قتل کا فیصلہ نہ کرو. جس کا مطلب یہ ہے کہ جب محل میں لے کے آئے ہیں تو بات کھل گئی تھی کہ بنی اسرائیل کے ایک سردار خاندان کا بیٹا آیا ہے, اور بعید نہیں تھا کہ فرعون اس کے قتل کا حکم دے دیتا. اس پر اس کی بیوی نے اس کے سامنے عذر پیش کیا کہ اس کو قتل نہ کرو, ہو سکتا ہے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. یعنی اس کے اندر جو غیر معمولی طاقتیں بچے میں دکھائی دیتی ہیں, اس کے آبا و اجداد میں بھی تھیں, یعنی اس خاندان میں سیادت کی صلاحیتیں ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت موسیٰ کا خاندان سیادت کے اعتبار سے معروف تھا, اور بنی اسرائیل نے محض آپ کے دعوی نبوت کی وجہ سے ان کو سردار نہیں مانا, بلکہ جانتے تھے کہ یہ سردار خاندان ہے. پس اس پہلو سے استفادہ یہ بھی ہو سکتا تھا, جس کی طرف فرعون کو اکسایا گیا کہہ کر کہ تم ان کے سردار کے بیٹے پہ قبضہ کر لو تو ساری قوم ہاتھ آ جائے گی. ینفعنا سے مراد یہ ہے, یہ مراد نہیں کہ اکیلے سے غلامی لیں گے, ساری قوم ہی غلام تھی. تو حضرت موسیٰ سے کیا انہوں نے فائدہ اٹھانا تھا؟ یہ اہم نقطہ ہے جو غور طلب ہے کہ فائدہ کیا اٹھانا تھا. یہ ویسا ہی ہے جیسے پیر پگاڑو کے والد کو انگریز پکڑ کے لے آئے تھے وہاں سے, اور اپنے ہاں پالا پوسا. مقصد کیا تھا؟ کہ ان کا سردار غلام ہو جائے تو ساری قوم غلام ہو جائے گی. جب واپس بھیجا تو پھر انہوں نے اسی طرح وہی حرکتیں شروع کر دیں, مگر مقصد ان کا وہی تھا جو فرعون کا تھا. تو اس لحاظ سے فرعون کے جو سیاست کے اصول تھے, اور جن اصولوں کی بنا پر اسے یہ صلاحیت تھی کہ دوسری قوموں پر غلبہ قائم رکھے, وہ انگریزوں میں بھی بہت حد تک پائے جاتے ہیں. آج بھی ان کا یہی نمونہ, یہی طرز حکومت رہی ہے. تو یہ فائدہ مراد تھی کہ ان کا لیڈر اپنا لو تو تو پیچھے ان کا کچھ بھی نہیں رہے گا. دلیپ سنگھ کے ساتھ بھی ان لوگوں نے یہی کیا تھا. اس لیے یہ قومی کردار ہے ان کی, ان کی ایک ڈپلومیسی کا طریقہ ہے. اور نتخذہ ولدن, یہ دوسری بات ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورت جس نے پالا تھا موسیٰ کو اس کے اولاد نہیں تھی. اور جہاں تک ہم نے تاریخی لحاظ سے فرعون کی مختلف بیویوں کا جائزہ لیا ہے, یہ غالباً بڑی بیوی تھیں جن کے اولاد کوئی نہیں تھی. پھر بعد میں اور بیویاں بھی ہوئیں اور اولاد بھی پیدا ہوئی. تو جتنی اولاد تھی وہ حضرت موسیٰ سے چھوٹی تھی, کیونکہ حضرت موسیٰ اس وقت گھر میں آئے ہیں جب کوئی اولاد نہیں تھی. تو اس لیے اس فرعون کا یہ خیال خطاب کہ تو ہمارے سامنے ولیدن پلا ہے, ثابت کر رہا ہے کہ وہی ہے جس کے زمانے میں حضرت موسیٰ کو اپنایا گیا تھا. اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اگر بیٹا ہو تو یہ طرز کلام اس کی ہو ہی نہیں سکتی. جو خود چھوٹا ہو اور موسیٰ کے دیکھتے میں پیدا ہوا ہو, وہ بڑے ہو کے یہ تو نہیں سکتے تو ہماری آنکھوں کے سامنے پیدا ہوا, ہم نے تجھے اٹھایا, ہم نے تیری پرورش کی. تو قرآن کے بعض باریک حوالے بعض دوسرے حوالوں پر روشنی ڈالتے ہیں. وہم لا یشعرون سے مراد وہ ہیں بنی اسرائیل ہیں, کیونکہ ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا ان کے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا ہے. انہیں کا سردار ہماری وہ نمائندگی میں سردار بنایا جائے گا, اور جو کچھ وہ ان سے کہے گا وہ ہمارے کہنے کے مطابق ہوگا. پر ساری قوم بالارادہ مغلوب ہو جائے گی وجہ اس کے کہ اس پر ٹھوسی جائے سیادت. تو اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا, اور موسیٰ کی ماں کا دل فکروں سے فارغ ہو گیا. اس کو پھر فراغت نصیب ہوئی خدا تعالیٰ کے کلام سن کر. ان قادت لتبدی بہی لولا الربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین, اگر ہم اس کے دل کو سنبھالے نہ رکھتے تو بعید نہیں تھا کہ وہ اس راز کو کھول دیتی. جس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ واقعہ ہونے کے بعد, کیونکہ نیت یہ تھی کہ ان کو پتہ نہ لگے اور ان کے اوپر ان کی قوم کا سردار نافذ کر دیا جائے, انہوں نے اس معاملے کو بڑا راز کا معاملہ بنایا. اور اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ اس کی ماں ہی ہے جو پال رہی ہے, تو پھر کافی اس سے فساد برپا ہونا تھا, ہو سکتا تھا قتل کر دیے جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا دل باندھے رکھا اس عورت کا, اور اسے حوصلہ بخشا کہ اس طرح سلوک کر رہی تھی جیسے وہ دایا ہے کسی کے بچے کو پال رہی ہے. لولا ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین, تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے بن جائے, یعنی وہ دیکھے ان سب باتوں کو پورا ہوتے جو اس کو خدا تعالیٰ نے پہلے سے بیان فرمائی تھی. ان معنوں میں ہے للمؤمنین کہ نظری طور پر اپنے ایمان کے ثبوت دیکھتی رہے اور اس کا ایمان تقویت پاتا رہے. اب یہ بیان کرنے کے بعد جو نتیجہ ہے, واپس اس واقعے کی طرف لوٹا جا رہا ہے جو حضرت موسیٰ کے دریا میں ڈالنے کا واقعہ ہے. وقالت لأختہ ہی قصی ہے, جب اس نے دریا میں اس صندوق کو بہا دیا جس میں حضرت موسیٰ کو بچے کے طور پر ڈالا گیا تھا, اس کی بہن یعنی حضرت موسیٰ کی ایک بڑی بہن بھی تھی, ان سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چل. فبصرت بہی عن جنب وہم لا یشعرون, اور وہ اس کو کنکھیوں سے دیکھتی رہی. عن جنب ایک پہلو سے, یعنی کنارے کنارے چلتی ہوئی کنکھیوں سے دیکھتی رہی. وہم لا یشعرون, اور یہاں دوسروں کو نہیں پتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے. ان کی سکیم یہ تھی کہ موسیٰ اور اس کی قوم کو لا یشعرون کا نشانہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا لا یشعرون. ان کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے کیا ہو رہا ہے. اور نتیجہ نکلا وقالت لأخته قصتها, وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اور اس سے پہلے ہی ہم نے اس پر دودھ پلانے والی دائیاں حرام کر دی تھیں۔ یہ کیا مطلب ہے اس سے پہلے ہی دودھ پلانے والی دائیاں حرام کر دی تھیں؟ نہیں، ماں نے دودھ پلایا تھا، دوسری دائیاں کیسے حرام ہو گئی تھیں؟ من قبل ہی، اس واقعہ سے پہلے ہی اس پر ہم نے دوسری دائیاں حرام کر دی تھیں، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ بھی مزید اس استنباط کو تقویت دینے والی بات ہے کہ وہ سرداروں کا خاندان تھا۔ جیسے عرب سرداروں کا دستور تھا کہ باوجود اس کے کہ ماں خود دودھ پلانے کی اہلیت رکھتی تھی، وہ دوسری گائیوں کو بلا لیا کرتے تھے کہ تم بچہ لے جاؤ اور وہاں اس کی پرورش کرو۔ تو حضرت موسیٰ کی والدہ ایسا نہیں کر سکی، کیونکہ دوسری سب دائیاں جن کو بلایا جاتا تھا ان پر ان کی طرف یہ بچہ دیکھتا ہی نہیں تھا، ان کے دودھ پہ منہ نہیں مارتا تھا۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ عرصہ لگا ہے، ہو سکتا ہے 6 مہینے سال لگ گیا ہو اس بچپن کے دور میں جو اس نے حضرت موسیٰ نے اپنی ماں کے گھر دیکھا ہے، اور مختلف دائیاں ٹرائی کی جاتی رہی ہیں اور وہ کام نہیں کیا کسی نے۔ حضرت موسیٰ نے ان کے دودھ کو رد کر دیا۔ یہ رد کرنا ان کی فطرت میں اس لیے رکھا گیا تھا کہ جب یہ بچہ فرعون کے محل میں پہنچے تو وہاں بھی عادتاً ہر دائی کو رد کر دے، اور اس لیے واپس اس کی ماں کی طرف لوٹایا جانے کا سامان پیدا ہو۔ سمجھے؟ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، من قبل صاحب بتا رہا ہے کہ اس وقت نہیں ہوئی تھی۔ بعض اکثر علماء یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ وہاں پھر وہ دودھ نہیں پیتا تھا کسی اور کا، تو من قبلوں کا کیا مطلب؟ یہ پہلے واقعہ گزر چکا ہے۔ فقالت لہل ادلکم علی اہل بیت، اس نے موسیٰ کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایک ایسے گھر والوں کا پتہ نہ دوں، یکفلونہ، جو اس کی کفالت کر سکیں، لکم، تمہاری خاطر، بچہ تمہارا ہو، کفیل وہ بنے، وہم لہو ناصحون، اور وہ اس کی خیرخواہی کر رہے ہوں گے، یعنی محض خیرخواہی کی خاطر۔ یہ کس لیے ہے ناصحون؟ اس سے بھی اسی بات کو مزید تقویت مل رہی ہے کہ وہ اعلیٰ خاندان ہے، وہ کرائے کی دائی نہیں ہوگی، وہ تمہاری خاطر بطور احسان اس بچے کو پالیں گے اور اس بچے کی خیرخواہی ان کے پیش نظر ہوگی، نہ کہ کرائے کی دودھ پلانے والی دائیوں میں سے ایک۔ سمجھے؟ اب یہ جو لڑکی ہے حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ بڑی بہن، اس نے کب بتایا ان کو اور کیسے بتایا، اور ساتھ ساتھ دیکھنے کے نتیجے میں کیا گزری؟ ان آیات سے اور بعض دوسری آیات جو اس مضمون پر روشنی ڈالتی ہیں، اب کیا ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں واقعہ؟ یہ جو واقعات ہیں یہ گہرے تفسیری نہیں ہیں، بلکہ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک تفسیر ابھرتی ہے اور ابھرنی چاہیے، اور اکثر غلط تفسیریں ابھر رہی ہوتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم ترجمات ہیں۔ اس لیے ترجمے کو ایک دفعہ غور سے، کرٹیکل نظر سے، تنقیدی نظر سے پڑھ لیں تاکہ آپ کے تصور میں کوئی تضاد باقی نہ رہے، پھر اس کے اوپر پکے ہو جائیں، پھر جب پڑھیں گے آرام سے آپ کو فوراً بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ بھی وہ موقع ہے جہاں ترجمہ کرنے والے بھی غلطیاں کرتے ہیں اور ترجمہ پڑھنے والے بھی غلط مضمون باندھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جب وہ دیکھا فرعون کے خاندان کے پاس، اسی وقت پاس پہنچ گئی اور اس نے کہہ دیا کہ میں تمہیں دائی نہ بتا دوں، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اور پھر وہ محل میں کیسے پہنچ جاتا؟ وہ ساتھ ساتھ محل میں کیوں داخل ہوئی؟ سمجھے؟ اور فرعون کی بیوی کیوں کہتی کہ میں ہم تمہیں اس بچے کو اپنانا، قتل نہیں کرنا، یہ صاف باتیں بتا رہے ہیں کہ اس نے اس موقع پر اس خاندان کو دیکھ لیا ہے اور پہچان لیا ہے, اور پیچھے پیچھے خبر لینے کے لیے محل میں داخل ہوئی ہے بعد میں. اس کا مطلب ہے کہ اس دور کے معاشرے میں یہ بات داخل تھی کہ فرعون کے محلات میں بعض عامۃ الناس یا کم سے کم اچھے خاندانوں کے لوگ آتے جاتے رہتے تھے, ان کی بیویوں سے باتیں کرنے اور محل کی جو بڑی عورتیں ہیں ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے, ان کی خدمت کرنے کے لیے. تو یہ دستور لازماً تھا, ورنہ یہ پہنچ نہیں سکتی تھی محل میں. تو جب یہ اٹھا کے لے گئے ہیں تو اس نے دودھ نہیں پیا, اور اس وقت گھبراہٹ ہوئی, انہوں نے بلایا ہے بعضوں کو. تو حضرت موسیٰ کی بہن بھی اس پریشانی میں, کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ وہ اور کسی کا دودھ نہیں پیے گا, من قبلوں کے واقعہ نے بتا دیا ہے, تو معلوم ہوتا ہے بہت جلدی گئی ہیں. اور وہاں وہ بچہ دیکھا ہے, اور وہ بعض دائیوں کو بلایا ہوا, وہ رد کر رہا ہے. اس پر اس نے کہا میں تمہیں ایک ایسے خاندان کا نا پتہ دوں جو معزز لوگ ہیں, وہ پیسہ تم سے نہیں مانگیں گے, مگر اس بچے کی ہمدردی میں اس کو دودھ پلایا جائے گا اور یہ پی لے گا. یہ بہن نے مشورہ دیا وہاں جا کے, اور وہ قبول کر لیا گیا. اور اس طرح پھر واپس بھیجا گیا ہے, کیونکہ کرائے کی ادائیگی کو تو گھر میں بھی بلایا جا سکتا تھا. یہ جو دستور ہے نا کہ اچھے معزز لوگوں کے پاس ایک بچہ سپرد کر دیا جائے, یہ حضرت موسیٰ کی والدہ کے لحاظ سے وہ معزز اور باقی نسبتاً کم تھے. فرعون کے لحاظ سے وہ معزز تھی, مگر ایسی معزز نہیں تھی کہ اس کی خدمتیں نہ کی جائیں. تو اس طبقات کا فرق ہے دونوں میں, تو اس لیے وہ بچہ اس کو لوٹا دیا گیا. اور جب اس نے دودھ پلایا آ کے, تو بالکل بڑی آرام سے پینے لگا, بلکہ بھوکا زیادہ ہی شوق سے پیا ہوگا. یہ ہے سارا قصہ. فرددنا ہو الا امی ہی کہ تقرر عینہا ولا تحزن, ہم نے اس کو لوٹا دیا اس کی ماں کی طرف تاکہ اس کی آنکھیں قرار پکڑیں, ولا تحزن اور غم نہ کریں, یعنی اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں, یہاں قرار سے مراد ٹھنڈ کے معنی ہوں گے نا, یہاں قرار کی وجہ ہے, تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے. بھلے تعلم ان وعد اللہ حق, اور جان لے اس بات کو کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا. ولکن اکثر ہم لا یعلمون, اور اکثر ان میں سے اس بات کو نہیں جانتے. کس بات کو نہیں جانتے؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے, اس لیے کہ ان کو تجربہ نہیں ہوتا. اکثر لوگوں کو خدا تعالیٰ اس طرح وعدے کر کے پورا کر کے دکھایا نہیں کرتا. یہ چیزہ لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. ولما بلغ اشدہ, اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما بلغ شدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین. ودخل المدینة علی حین غفلۃ من اہلہا فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم. قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغبي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يعتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصرين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه یہاں رکو ہو گیا، ابھی زیادہ وقت تو نہیں ہے نا، ہاں تو پھر اسی رکو کر لیں گے، زیادہ لمبا رکو نہیں ہے ویسے. ولما بلغ اشدہ، اب یہ جو دور کی باتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس طرح بیان نہیں کرتا کہ ہر تفصیل بیان کرے کہ بچہ پھر کس طرح بڑا ہوا. جو اہم نکات ہیں جن کو لینڈ مارک کہا جاتا ہے، وہ اہم زندگی کے موڑ جن کا ذکر ضروری ہے ان کا ہی ذکر فرماتا ہے. فرمایا ولما بلغ اشدہ، اور جب موسیٰ اپنی بلوغت کو پہنچا، وستوا اور ٹھیک ٹھاک متوازن ہو گیا، آتیناہ حکم و علما، اسے ہم نے حکم اور علم عطا فرمایا، وکذالک نزل محسنین، اور اسی طرح ہم محسنوں کو جزا دیا کرتے ہیں. اب یہ جو واقعہ ہے بالکل پہلے کی طرح طرز بیان مسلسل اسی طرح چل رہی ہے، نتیجہ کو پہلے بیان کر دیا پھر اس نتیجہ تک پہنچنے والے واقعات کو بعد میں بیان کیا، جیسا حضرت موسیٰ کی والدہ کے متعلق فرمایا تھا، اور وہ جو ڈالنے والے سمندر میں ڈالنے والے واقعات، وہ اس کے بعد کیا ہوا، یہ سب بعد میں باتیں بیان کی گئیں، بالکل اسی طرح کو یہاں اختیار فرمایا گیا ہے. ولما بلغ اشدہ کے بعد ودخل مدینہ تک مضمون نہیں آ رہا، کیونکہ جب علم حکم اور علم ملا ہے پھر حضرت موسیٰ سے کوئی وہ ایسی غلطی نہیں ہوئی جو بعد میں آنے والے واقعہ میں بیان ہوئی ہے. تو یہ ایک عجیب طرز کلام ہے جو دراصل یہ بتانا چاہتی ہے کہ جو بھی غلطیوں کی بات ہوگی اس کا حضرت موسیٰ کے کردار پر کوئی برا اثر نہیں پڑا، اس کے باوجود ان کو خدا تعالیٰ نے سچی توبہ کی توفیق بھی بخشی اور آخری نقطۂ معراج تک پہنچایا کہ ان کو حکمت یعنی نبوت عطا ہوئی اور علم عطا ہوا. اور یہ جو اشدہ ہوا ہے، یہ وہی اشدہ ہے جس کا حضرت موسیٰ کی زندگی میں ذکر دوسری جگہ ملتا ہے، کہ جب اس کے خواہ مضبوط ہو گئے اور انہوں نے پوری طرح توازن پکڑ لیا تب جا کے ان کو نبوت ملی ہے، اس سے پہلے نہیں ملی. نبوت ہجرت میں ملی ہے، واقعہ وہ بیان ہونے والا ہے جو ہجرت کا موجب بن گیا. ودخل المدینہ علی حین غفلۃ من اہلہا، وہ مدینہ میں ایسے وقت میں داخل ہوا کہ اس کے لوگ غفلت کی حالت میں تھے، سوئے پڑے تھے. وجد فیہا رجلین یقتتلان، اس نے وہاں دو آدمیوں کو دیکھا جو ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. دخل مدینہ علی حین غفلت سے کیا مراد ہے، یہ کیوں بیان فرمایا گیا ہے؟ غفلت کی حالت میں داخل ہوا، اس کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ کی رہائش کہیں اور تھی اور وہ مدینہ جس میں بنی اسرائیل بستے تھے وہ دوسری جگہ تھی، اور یہاں وہ دن دہاڑے میل جول رکھنا اس لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ وہاں محل والوں کو اعتراض نہ ہو کہ ہمارے گھر کا پلا ہوا لڑکا ہے اور یہ بلا تکلف بنی اسرائیل سے میل جول رکھ رہا ہے، یا تو یہ کوئی سازش کر رہا ہوگا یا ہمارے مزاج کے خلاف ایک بات ظاہر ہو رہی ہے، اس لیے ہین غفلت ان کا ذکر ہے. اور دوسرا اس لیے ذکر ہے کہ اس واقعہ کو سوائے ان دونوں کے اور ان کے کسی کوئی تیسرا جانتا نہیں تھا. تو یہ دونوں باتیں اکٹھی یہاں بیان ہو گئیں کہ رات کے وقت وہ بنی اسرائیل کے محلے میں جایا کرتے تھے. یہاں المدینہ سے مراد بنی اسرائیل کا وہ شہر ہے جو شہر کے ساتھ ہی الگ تعمیر کیا گیا تھا، یعنی بنی اسرائیل کے شہر فرعونیوں کے شہر کے ساتھ ہی الگ تعمیر تھا، لیکن آپس کا معمولی فاصلہ تھا، ایک دوسرے کے کنارے سے ہو سکتا ہے ملے ہوئے ہوں. اس پر ہم تحقیق کر رہے ہیں ابھی، اس لیے میں ہو سکتا کہ لفظ بول رہا ہوں، ابھی مکمل نہیں ہوئی تحقیق. وجد فیہا رجلین یقتتلان، اس نے اس مدینے میں دو آدمیوں کو دیکھا جو ایک دوسرے لڑ رہے تھے. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ان دونوں قبائل کے جو فیچرز ہیں، جو ان کی طرز ہے، وہ ایک دوسرے سے اتنی مختلف تھی کہ لباس بھی مختلف ہوں گے کہ فوراً پہچانے جاتے تھے کہ یہ فرعونیوں کا آدمی ہے اور یہ بنی اسرائیل کا آدمی ہے. تو وہاں ایک بنی اسرائیل کا آدمی ایک فرعونیوں کے آدمی سے لڑ رہا تھا، یعنی دونوں لڑ رہے تھے. اس نے کہا یہ میرے قبیلے کا ہے، یہ میرے دشمن کا ہے، جس کا مطلب ہے دشمنی کا احساس محل میں پلتے ہوئے پیدا ہو چکا تھا، اسی لیے چھپ کے ملتے تھے. جانتے تھے کہ انہوں نے مجھے غیر بنایا ہوا ہے، محل میں میں پل رہا ہوں لیکن اپنوں کی طرح نہیں پل رہا، انہوں نے مجھ سے غیروں والا سلوک کر رکھا ہے. صرف وہ پالنے والی ماں تھی جس نے اس تمام وقت میں حضرت موسیٰ کا ساتھ دیا ہے، اور بعد میں ایمان بھی وہی لائی ہے ان پر. تو اس صورت میں وہ عدو کو بھی پہچانتے تھے. فاستغاثہ الذی من شیعتہ، جو حضرت موسیٰ کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا، کہ قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا، اس نے استغاثہ کیا، مدد کی درخواست کی اس کے خلاف، من عدوہ ہی، جو اس کے عدو دشمنوں میں سے تھا. فوقذہ موسیٰ، بس موسیٰ نے اس کو مکہ مارا، وقضا علیہ، اور اس کو اس کی موت واقع ہو گئی. اتنے زور سے مکہ مارا، ان سارے سننے والوں میں سب سے زیادہ فخر سے کون مسکرایا ہے؟ جو کشمیری اور بنی اسرائیلی ہے. یہ ہوتے ہیں کشمیریوں کے مکے. تو حضرت موسیٰ نے بڑے زور سے مکہ مارا اور وہی اس کے لمب نکل گیا. فوقذہ موسیٰ فقال ھذا من عمل الشیطان، حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرا ارادہ نہیں تھا. من عمل الشیطان سے مراد مارنا مراد نہیں، بلکہ موت کا واقعہ ہونا، یہ قتل میرا ارادہ نہیں تھا، یہ شیطان نے کروایا. انہ عدو مضل مبین، شیطان تو پکا دشمن، گمراہ کرنے والا، اور کھلا ہے گمراہ کرنے والا ہے. پھر دعا بھی کی، قال رب انی ظلمت نفسی، انہوں نے کہا اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فغفر لی، بس مجھے بخش دے. فغفر له، تو اللہ نے اس کو بخش دیا. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. قال رب بما انعمت علی، انہوں نے کہا اے میرے رب، جو تو نے مجھ پر نعمت فرمائی ہے، احسان کیا ہے، فلن اکون ظہیر الظالمین، اب میں کبھی بھی مجرموں کی پشت پناہی نہیں کروں گا. اس واقعہ کو کتنی جلدی بھول رہے ہیں پھر بیٹھ کو، یہ دیکھ کتنا پکا عہد ہے، اب میری توبہ، آئندہ میں کبھی کچھ لوگ یہ کچھ پڑھائی نہیں کروں گا. فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب، پس وہ مدینہ میں ڈرتے ڈرتے پھرنے لگا، اصبح صبح کے وقت، یعنی منہ اندھیرے، یہاں صبح سے مراد منہ اندھیرے ہے، پاؤں پھٹتے میں وہ مدینے میں پھر رہا تھا، یا ترقب و دائیں بائیں دیکھتا ہوا، یعنی اس واقعہ کے بعد ان حضرت موسیٰ کو گھر جانے کی ضرورت نہیں ہوئی، دل میں خوف بیٹھ چکا تھا کہ شاید پتہ لگے تو وہ پھر مجھے سزا نہ دیں۔ فیضل تنسرا ہو بالعم سے، بس وہ شخص جس نے پچھلی رات اپنی مدد کے لیے بلایا تھا، یس اثر خوجے مار مار کے پھر دوبارہ مدد کے لیے بلانے لگا، اور اس کی عادت تھی لڑائی کی، رات کو نکلتا تھا گلیوں میں، بلیزم اس کی عادت تھی، وہ ہر ایک سے لڑتا پڑتا تھا، تو اس رات دوسری رات بھی صبح کے قریب وہی شخص آگے کھڑا ایک اور سے لڑ رہا تھا، اور مدد کے لیے بلا رہا تھا حضرت موسیٰ کو۔ قال له موسى انك لغوي مبين، حضرت موسیٰ نے اسے کہا تو یقیناً کھلا کھلا گمراہ ہے، اگر یہ نہ کہا ہوتا تو اس وعدے کے مقابل پر یہ بات اتنی عجیب نہ لگتی، لن اکون ظہیرا للمجرمین، اب میں کبھی بھی مجرموں کی پشت پناہی نہیں کروں گا، اور اس کی پشت پناہی کا فیصلہ کرتے ہیں مجرم قرار دیتے ہوئے۔ قال له موسى انك لغبي مبين، انہوں نے کہا تو تو کھلم کھلا گمراہ آدمی ہے، فلما ان اراد ان يبتش بالذي، اس کے باوجود وہ قومی تعصبات اور نسلی فرق اتنے نمایاں ہو چکے تھے اس وقت، اور یہ دشمنیاں اتنی گہری ہو گئی تھیں، اس کے باوجود حضرت موسیٰ نے فیصلہ کیا یبتش بالذی ہوا عدو اللہ ہوا، کہ وہ اس شخص پر ہاتھ ڈالیں جس سے جو دونوں کا دشمن تھا۔ یہاں یہ جو واقعہ ہے اس کے متعلق وضاحت ضروری ہے، جو میں نتیجہ نکالتا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ اتنے کھلے کھلے اقراروں کے بعد اس کی حمایت کر رہے ہوں، ہاتھ ڈالنا جو ہے اس سے مراد غالباً یہ ہے کہ بیچ بچاؤ کرنا چاہتے تھے اور چھڑانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جو لڑاکا تھا وہ اس کے مغلوب ہو رہا تھا اور اسی کو مار پڑنی تھی، تو یبتشا یہ نہیں فرمایا کہ باقی اس کو پکڑ لیا اور مار گرایا، فرمایا جب ارادہ کیا کہ اس سے نپٹیں تاکہ اس لڑائی کو رفع دفع کرے، ورنہ اگر مجرم کی حمایت مقصود ہوتی تو اتنا کھلا کھلا باغیانہ رویہ حضرت موسیٰ سے ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کو نمایاں کر کے آپ کو دکھایا کہ دیکھیں یہاں یہ اقرار ہے اور وہاں یہ اثر ہے، اور پڑھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ فوراً سب کچھ بھلا دیا اور دوسرے کو مارنے کی خاطر داخل ہوئے بیچ میں، مگر اگر یہ نہیں تو پھر مقصد کیا تھا اس کا، خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ واقعہ کیوں رونما ہوا؟ اس نے کہا یا موسیٰ اتورید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، حضرت موسیٰ نے قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا، مگر حضرت موسیٰ کو یہ پتہ چل گیا اس سے کہ ان کا قتل پکڑا گیا ہے، اگر یہ واقعہ دوسرے دن نہ ہوا ہوتا تو حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں چلنا تھا، یہ ترقب والی کیفیت تھی، مگر ابھی صرف ڈر کے دیکھتے جاتے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ واقعتاً یہ خبریں پہنچ بھی گئی ہیں، اور جو فرعون کا خاندان ہے ان کو یقیناً پتہ چل چکا ہے کہ موسیٰ تھا جس نے اس شخص کو مارا، بس یہ بے وجہ واقعہ نہیں ہے، اس کا بیان حضرت موسیٰ کو مجرم کرنے کی خاطر نہیں ہے بلکہ عذر بنا دیا گیا اس کو حضرت موسیٰ کے علم میں لانے کے لیے، اور ارادہ پہ بات چھوڑ دی ہے قرآن کریم نے، یہ نہیں فرمایا اس کو پکڑا اور اس کو مارا، اور یبتشا سے میں یہی مطلب نکالتا ہوں کہ ارادہ یہ کیا تھا کہ بیچ بچاؤ کریں اور دخل دے کر ان کو الگ کر لیں، ورنہ یہ اقرار کرنے والا اور نبی ہونے والا کہ میں ہرگز پشت پناہی نہیں کروں گا، یہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا تھا، اور اس بہانے حضرت موسیٰ کو پتہ چل گیا، ورنہ بالکل نہیں پتہ چلنا تھا، وہ تازہ تازہ وہاں سے آیا ہوا تھا، اس کو علم تھا کہ کیا واقعہ ہو چکا ہے. تو اس نے کہا ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد انا قال يا موسى تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس. اے موسیٰ تو چاہتا ہے مجھے بھی قتل کر دے جیسا کہ کل گزرے ہوئے کل میں تو نے کسی کو قتل کیا تھا. صاف پتہ چل رہا ہے ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض, صاف ظاہر ہے کہ تو زمین میں ایک ڈکٹیٹر اور جبار بن کر ابھرنا چاہتا ہے. وما تريد ان تكون من المصلحين, اور تو جو مسلح بنا پھرتا ہے کہ بیچ میں اصلاح کرے اور ٹھیک ٹھاک کرا دے, یہ ارادہ تیرا نہیں ہے. تو صرف جبار بننا چاہتا ہے, اس سے زیادہ تیری کوئی حقیقی خواہش نہیں ہے. اس واقعہ سے پتہ چل گیا حضرت موسیٰ کو سازشیں ہو رہی ہیں اور پتہ لگ چکا ہے اور قتل کے فیصلے ہو گئے ہیں. لیکن معین خبر پھر دوسرے دن ملتی ہے یا اسی دن, جس وجا رجل من اقصى المدینہ یسعیٰ. اس واقعہ کے بعد دن کو کسی وقت معلوم ہوتا ہے کوئی محل کا آدمی جو حضرت موسیٰ سے سچی ہمدردی رکھتا تھا, اور غالباً یہ وہی ہے جو بعد میں ایمان بھی لایا ہے, جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گواہی دی ہے, بہت عقل والا انسان تھا. کوئی بعید نہیں کہ اسے حضرت موسیٰ کی اس منہ بولی ماں نے ہی بھیجا ہو, کیونکہ یہ تیزی سے دوڑتا ہوا آیا ہے اور اس کو لازماً یہ بھی پتہ تھا کہ حضرت موسیٰ رہتے کہاں ہیں, ورنہ اتنے بڑے مدینے میں گلیوں میں آواز دیتے پھرنا کہ موسیٰ نے قتل کیا اور نہ, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو معلوم ہوتا ہے اندر کھاتے حضرت موسیٰ بتا کر جایا کرتے تھے کہ بھئی رہائش کہاں ہوگی, کن لوگوں میں, اپنے خاندان میں رہنا تھا انہوں نے. اور وہاں یہ شخص پہنچا ہے سیدھا, قال یا موسیٰ ان الملا یعتمرون بک لیقتلوک, اے موسیٰ سرداروں نے یا تبرون بیکا تیرے بارے میں یہ فیصلہ صادر کر رہے ہیں, لیقتلو کا کہ تجھے قتل کر دیں. فخرج انی لک من الناصحین, بس تو نکلنے کی کار, انی لک من الناصحین, میں تجھے نصیحت کرنے والا ہوں. فخرج منہا خائفا, اس پر وہ بستی سے ڈرتا ہوئے نکلے حضرت موسیٰ. یا ترقب, وہ اب پھر ترقب کا لفظ آ گیا ہے. پہلے یہ دیکھتے پھرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ میں کہاں ہوں, کیا کر رہا ہوں. اب اپنے آپ کو بچانے کی خاطر کسی کو نکلنے کا نہ پتہ چلے, ہجرت میں جو ترقب ہے یہ اس کا بیان ہے. قال رب نجنی من القوم الظالمین, اور اس نے کہا اے میرے رب مجھے ظالموں کی قوم سے نجات بخش. 23 سے شروع ہو گیا ہوں گا. اب انشاءاللہ سفر سے واپسی کے اوپر, ٹھیک ہے. قرآن کریم میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کی کہانی بیان ہوئی ہے, اور لگتا ہے اللہ میاں مزے لے لے کے بیان کرتے ہیں. بہت ہی دلچسپ واقعات ہیں, بچپن سے لے کے آخر تک بہت گہرے واقعات ہیں. اور بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے مقابل پر پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چارج لے لینا تھا سارا, اس لیے آخری نبی کو یہ وجہ بھی ہے امیر دینے, ٹھیک ہے.